गुजारे कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले। आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دار الافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، آج کا ہمارا سلسلہ معاملات یعنی خرید و فروخت سے متعلق ہوگا۔ اگر آپ آخر تک شامل رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل خرید و فروخت سے متعلق اہم معلومات آپ کو حاصل ہوگی۔ ابتدان درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جسے یہ پسند ہو کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ تعالی اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے اپنے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ مفتی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، ابتدان میں ایک سوال ان سے پہلے عرض کرتا ہوں۔ حضور یہ ارشاد فرمائے کہ فی زمانہ کاروبار جب چلتا ہے، ظاہر انسان کی خواہشات پوری تو ہوتی نہیں ہیں اور حل میں مزید کا نعرہ ہم لگاتے ہیں، تو کاروبار کو بڑھانے کے لیے اگر ہم کسی سے قرض لیں سود پر، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت مطہرہ نے قرض کی جو بنیاد رکھی ہے وہ آپس میں، چونکہ قرض ایک عقد تبرع ہے،
ٹھیک ہے،
ایک ایسا قرض، ایک ایسا عقد ہے جو لازم نہیں ہوتا، بندہ بخوشی جو ہے وہ کسی کو دیتا ہے،
ٹھیک،
اور اس میں مقصود ایک سامنے والے مسلمان کی بھلائی، اس کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمدردی کرنا ہے، یہ پہلو اس قرض کے اندر پائے جاتے ہیں،
ٹھیک۔
لیکن جب قرض کو بھی نفع حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیا جائے، جو کہ سود میں ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے نفع حاصل کیا جاتا ہے، تو وہ شرعاً جائز نہیں ہے کہ سود حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا، احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے بے کو حلال کیا اور ربا کو، یعنی سود کو، حرام قرار دیا،
ٹھیک ہے،
اور فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ تبارک و تعالی سود کو ہلاک فرما دیتا ہے۔
صحیح۔
تو کاروبار بڑھانے کے لیے ایک کاروبار موجود ہے، یا کسی کا کاروبار موجود ہی نہیں ہے، جاب کرتا ہے، وہ سوچ رہا ہے میں جو ہے وہ کوئی کاروبار کر لوں، زیادہ انکم کا ذریعہ بنا لوں، تو اب بظاہر تو یہ سوچتے ہیں کہ چند جو ہے وہ پیسے لے کر اور پھر ہم اس کو کاروبار میں لگائیں گے، نفع ہوگا، اس سے جو ہے وہ ہم قرض ادا کر دیں گے، تو سود پر بھی لوگ جو ہے وہ لے لیتے ہیں، کیونکہ ذہن نہیں ہے، عمومی طور پہ دینے والے ایسے نہیں ملتے جو کہ واقعی اگر کوئی حاجت مند ہے تو اسے جو ہے وہ قرض جو ہے وہ اچھی نیت کے ساتھ جو ہے وہ دے دیں۔
صحیح۔
اس لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قرض حسنہ، ہمارے ہاں تو قرض حسنہ اسے سمجھا جاتا ہے جس کو واپسی نہیں لوٹانا پایا جائے، لیکن حقیقتاً چونکہ قرض دینا ایک نیکی کا کام ہے، تو اس اعتبار سے بھی اسے قرض حسنہ کہا جاتا ہے کہ قرض ایک نیکی ہے۔
صحیح۔
حسنہ ہے، نیکی ہے، تو نیکی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کسی کو دینا، نیک نیت کے ساتھ دینا، اچھی نیت کے ساتھ دینا، کسی مسلمان کی مدد کرنے کے لیے دینا، تو یہ قرض وہ نیکی ہے۔ لیکن جب اس سے مقصود جو ہے وہ نیکی نہ ہو جائے، اس سے مقصود فقط اپنا نفع ہو اور تجارت مقصود ہو، اور تجارت کا وہ طریقہ مقصود ہو جو کہ جس سے شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے، جو کہ سود ہے، تو وہی چیز حرام، بلکہ وہ ہمارے کاروبار کو تباہ کرنے والی ہو جاتی ہے۔
صحیح۔
تو کاروبار کے لیے یا جاب کے لیے یا کاروبار بڑھانے کے لیے یا گھر بنانے کے لیے، ارغرض جو مختلف جتنی بھی ہمارے ہاں صورتیں جو ہے وہ رائج ہیں، عمومی طور پر کوئی ایسی حاجت شرعیہ نہیں پائی جاتی کہ جس کی وجہ سے سود پر قرض لینے کی اس کی اجازت ہو کہ وہ بھوکا مر رہا ہے اور اس کے پاس جو ہے وہ کھانے کو ہے نہیں اور کوئی بغیر اس کے دینے والا نہیں ہے۔
صحیح۔
تو وہ ایک الگ صورت ہے، لیکن عمومی طور پہ جو صورتحال ہوتی ہے فقط منفعت کے لیے، زینت کے کاموں کے لیے یا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ فوائد کے حصول کے لیے اس کی بنیاد پر جو ہے وہ قرض لیا جاتا ہے اور سود پر لیا جاتا ہے. اس کا جو گناہگار تو بندہ ہوتا ہی ہے, ہر مسلمان اس بات سے واقف ہے کہ سود کتنا بڑا گناہ ہے, لیکن اس کی نحوست سے وہ جس مال میں شامل ہوتا ہے اس مال کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے. کیونکہ اللہ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو ہلاک کر دیتا ہے, تو اس کا یہ نقصان ہوتا ہے. اب دیکھیں سود کے اندر جو حکمت ہے اس کے حرام ہونے کی, وہ یہ کہ سود کا جو ایک نظام ہے, اس نظام کا ایک نقصان یہ ہے کہ ہر شخص اگر یہی کرے کہ قرض دے کر بیٹھ جائے اور نفع حاصل کرے تو پھر جو نظام معیشت ہے وہ ختم ہو جائے گا.
صحیح,
کیونکہ پھر کوئی بھی محنت نہیں کرے گا, محنت کر کے کوئی کام نہیں کرے گا, کوئی تجارت نہیں کرے گا, کوئی جو ہے وہ کاروبار نہیں کرے گا, کوئی جو ہے وہ جاب نہیں کرے گا, کسان ہل نہیں چلائے گا کہ جو اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے, چند پیسے جو ہے وہ اپنی زمین کو گروی رکھ دیتا ہوں اور اس کے اوپر جو ہے وہ نفع حاصل کرتا رہتا ہوں. تو الغرض سود ایک ایسی جو ہے وہ نحوست ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے کہ اگر اس کو لوگ اپنا لیں یا جن معاشروں میں لوگوں نے اپنایا ہوا ہے تو وہاں اس کی تباہی کے اثرات جو ہے واضح ہیں, اور خود مسلمان بھی یہ بات جانتے ہیں. کئی افراد اگرچہ بظاہر طور پہ آپ کو ایسے دکھیں گے کہ انہوں نے جناب بینک سے جو ہے وہ لون لیا یا اور کسی سے لیا کمپنیوں سے اور ان کا کاروبار پھلرا پھول رہا ہے, لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جب کہ ان کا وہ سارا مال جو ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے اسی سود کی نحوست کی وجہ سے. اور اگر بالفرض مان بھی لیں کہ دنیا میں ایسا نہیں بھی ہوتا تو آخرت کے اندر تو تباہی تباہی ہی ہے, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. تو الغرض کاروبار بڑھایا جائے تو جائز طریقے سے بڑھایا جائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کم کاروبار میں جو جائز کاروبار ہے اس میں برکت کی دعا کی جائے. برکت کی دعا نہیں ہے تو کاروبار کتنے ہی جو ہے وسیع ہو جائے کوئی فائدہ نہیں.
صحیح,
تو برکت کی دعا کرے اور جائز طریقے سے جائز کاروبار کرے.
مدنی شریف کے ناظرین, مفتی صاحب کے جواب سے پتہ چلا کہ سود کا سہارا لے کر اپنے کاروبار کو بڑھانا یہ شرن جائز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارا مقدر کیا ہے اس کی رحمت سے ہمیں ملے گا. اس طرح کے ناجائز سہارے لے کر اگر اپنے کاروبار کو بڑھانے کی کوشش کریں گے تو کاروبار بڑھے گا نہیں بلکہ اس میں بے برکتی ہوگی اور یہ گناہ کا کام ہوگا جو کہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اس طرح کی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. آئیے آپ کی کالز کو بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں.
چاہتا ہوں, میرا بھی ایک کاروبار ہے چھوٹا سا, میں کوئی بھی چیز سیل کرتا ہوں, تو اگر میں نے کسی کسٹمر کو سیل کر دی کوئی چیز جو بھی قیمت ہے اس کی, آگے جو ایک دکاندار ہے وہ مجھ سے کم قیمت میں دے دیتا ہے, تو وہ جو گاہک جو ہے نا کسٹمر وہ میرے پاس واپس آتا ہے, کہتا ہے جی آپ نے ریٹ زیادہ لگائے اس نے ریٹ کم لگائے. تو یہ ایک طرح کا ایک کسٹمر جو خراب ہوتا ہے, کہتا ہے آپ چیز مہنگی دے رہے ہو وہ سستی دے رہا ہے. تو اس سلسلے میں آپ مجھے کچھ بتائیں گے
ان شاء اللہ. عرض کرتے ہیں جی, اگلی کال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں محمد اویس اتاری آگرہ تاج کالونی کراچی سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ اگر ہم پیسے کھلے کروائیں اور اس پر ہمیں اوپر پیسے دینا پڑ جائیں تو کیا یہ جائز ہے؟ جزاک اللہ خیرا.
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں جی, اگلی کال.
محمد شہزاد ہے, میں واکینڈ سے گزارش کر رہا ہوں. ہمارے پڑوسی نے ہم سے برتن لیے تھے استعمال کرنے کے لیے, پھر ان سے برتن ٹوٹ گئے ہیں اور ہمیں آ کے یہ بتایا کہ ہمیں برتن آپ کے پسند آ گئے ہیں لہذا یہ ہم برتن رکھنا چاہتے ہیں. ہم نے دو تین دفعہ ان سے پوچھا کہ کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں, کہتے نہیں کوئی مسئلہ نہیں, ہمیں برتن پسند آ گئے ہیں. آیا اب ہم ان سے ان برتنوں کی نئے برتن تھے اس کی قیمت وصول کر سکتے ہیں؟ اس کی شریعت اجازت دیتی ہے؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو پہلا جو کالر تھے ہمارے وہ یہی تھے کہ وہ یعنی مجھ سے چیز خریدی تو میں یہ آگے سستی بھیج دی, کہاں جو ہے متاثر ہوتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں, یہ کرنا کیسا؟
دیکھیں اس میں یہ ہے کہ شریعت مطہرہ میں خرید و فروخت کی جو قسمیں ہیں
جی,
اس اعتبار سے کہ وہ کس ریٹ پر جو ہے وہ آپ بیچ رہے ہیں, چار طرح کی ہیں.
صحیح.
ایک ہے بے خرید و فروخت, کہ آپ جو ہے وہ ایک چیز بیچ دیتے ہیں کہ بھائی یہ اتنے کی, آپ یہ نہیں بتاتے کہ یہ مجھے کتنے کی پڑی یا میں نے کتنے میں خریدی.
صحیح.
یا میں اس پہ کتنے نفع لے رہا ہوں, تو یہ مطلق جو ہے وہ خرید و فروخت ہے.
صحیح.
دوسری کہلاتی ہے بے مرابہ, نفے والی بے.
صحیح.
اس کے اندر جو ہے وہ میں بتاتا ہوں کہ بھئی مجھے یہ چیز اتنے کی ملی ہے یا پڑی ہے یا میں نے اتنے کی خریدی ہے.
ٹھیک ہے.
میں آپ سے اس کے اوپر اتنے روپے نفع لے کر آپ کو بیچ رہا ہوں.
ٹھیک ہے.
مثلا مجھے 10 روپے میں پڑی ہے, میں 5 روپے نفع رکھ کر آپ کو بیچ رہا ہوں, یہ بے مرابہ کہلاتی ہے. تیسری کہلاتی ہے بے تولیہ, اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں بھائی جتنے کی مجھے پڑی ہے میں اتنے کی ہی آپ کو بیچ رہا ہوں، کوئی نفع اس پر نہیں لے رہا. اور چوتھی ہوتی ہے کہ جتنے میں پڑی ہے میں اس سے بھی کم میں بیچتا ہوں نقصان کے اندر، یہ بے ودیا کہلاتی ہے کہ مجھے پڑی جو ہے وہ دس روپے کی ہے اور میں مال بک نہیں رہا، میں کہہ رہا ہوں میں آٹھ روپے کی آپ کو بیچ رہا ہوں. تو جو تین ہم نے بعد والی جو قسمیں بیان کی اس کے اندر دار و مدار بائے کی ایمانداری پر ہے، اس کی دیانت داری پر ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے. کیونکہ ان تینوں کے اندر قیمت اصل بیان کی جاتی ہے، اس کے اوپر نفع ہے یا اسی کے اوپر خرید و فروخت ہے یا اس سے کمی ہے. تو اگر اس کے اندر کوئی جھوٹ اور دھوکہ دہی کرتا ہے تو وہ تو جائز نہیں ہے، اس کا ایسا کرنا جائز نہیں ہے. ایسی صورت میں اگر وہ چیز اس کو اتنے کی نہیں پڑی، بعد میں یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے، عام دکان پر بھی وہ چیز مل رہی ہے، اب اس نے آ کے اس کو کہا کہ یار وہ تو جو ہے وہ دس کی دے رہا ہے، تم نے کہا کہ مجھے پڑی پندرہ کی اور مجھے تم نے سترہ کی بیچی ہے، تو اب یہ جو آ کے اس نے کہا اور پھر بعد میں اس کو مان بھی لیتا ہے، ایک ہے کہ اس کو پڑی ہی جو ہے وہ پندرہ کی، اس نے کہیں اور سے مال اٹھایا اس کو مہنگا پڑا، اس نے اس اعتبار سے بتایا تو حرج نہیں ہے. لیکن اگر اس کو پڑی کم کی، اس نے جھوٹ بولا تو پھر یہ سودا جو ہے وہ اس کو ریٹرن کرنا پڑے گا.
ٹھیک.
اور شرعی طریقہ کار کے مطابق پھر جو ہے وہ اس شخص کو جو خریدار ہے اس کو اس بات کا حق حاصل ہوگا کہ وہ اس سودے کو کینسل کر.
صحیح.
لیکن عموماً جو ہمارے ہاں خرید و فروخت ہوتی ہے وہ مطلق ہوتی ہے کہ بھئی یہ چیز جو ہے وہ ہم آپ کو اتنے کی دے رہے ہیں، اس چیز کی کیا قیمت ہے، بھئی اتنی قیمت ہے، یہ ہم آپ کو جو ہے وہ اتنے کی دیں گے. تو اس میں اب اگر آگے کوئی اس کو سستی بیچ رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا پہلے شخص سے آ کر مطالبہ کرنا کہ مجھے اتنے کی ہی دو یا جو ہے واپس کرو میں تم سے نہیں لے رہا، یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ خرید و فروخت کی بنیاد خریدی ہوئی قیمت پر رکھی ہی نہیں گئی.
صحیح.
جب خریدی ہوئی قیمت پر بنیاد رکھی جائے گی اس سودے کی تو اس پر اثر پڑے گا.
صحیح.
لیکن جب اس پر بنیاد ہی نہیں رکھی، میری چیز ہے میں اس کو جتنے میں بھی بیچوں تو اس میں حرج نہیں ہے. لیکن یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں عموماً جھوٹ اور دھوکہ دہی اس میں شامل ہوتی ہے. کہنے والا یہی کہہ رہا ہوتا ہے نہیں بس مجھے تو اتنے کی ہی جو ہے وہ پڑی ہے، اس کے اندر نقصان ہے اور مارکیٹ میں آپ کو اس سے سستی جو ہے وہ مل ہی نہیں سکتی. اس طرح کے الفاظ کہہ کر سامنے والے کو جو ہے وہ باور کرایا جاتا ہے کہ میں جو قیمت تمہیں دے رہا ہوں وہ مارکیٹ میں اور کسی کے پاس نہیں ہے.
قسمیں بھی کھاتے ہیں،
قسمیں بھی کھاتے ہیں، اور یعنی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو وہ نو روپے کی پڑی ہے بعد میں آٹھ روپے کی بیچ بھی دیتے ہیں ایک روپے نقصان کے اندر. تو جہاں تو ایمانداری پر بات ہو تو وہ بے ودیت بن جائے گی کہ وہ کمی کے اندر بیچ رہے، لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے. جھوٹ اور دھوکہ دہی پر چیزیں مشتمل ہوتی ہیں، اسی وجہ سے لوگ آ کے جھگڑا کرتے ہیں کہ یار آپ نے ہم سے جھوٹ بولا ہے.
صحیح.
تو اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے وہ گناہگار ہے. اور اگر بے مرابہ یا تولیہ یا ودیہ میں سے کوئی ایک قسم بنے گی کہ دار و مدار جب اس قیمت پر رکھا گیا جس پر اس شخص نے خریدا تھا، دکاندار نے خریدی تھی، تو ایسی صورت میں تو مشتری کو، خریدار کو وہ بے ریٹرن کرنے کا، کینسل کرنے کا حق حاصل ہوگا. اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس صورت کے اندر اسے حق حاصل نہیں ہے. لیکن اب یہ دیکھا جائے کہ مسلمان جب جو ہے وہ آپ کے سامنے دوسرا مسلمان بھائی ہی آپ سے خرید رہا ہے تو اس میں نفع کا وہ تناسب رکھا جائے جو کہ عمومی طور پر رائج ہے، تاکہ بعد میں جو ہے وہ جھگڑا نہ ہو.
صحیح.
جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ آئندہ کے لیے آپ سے خود ہی ٹوٹ جائیں گے جب آپ یہ طریقہ اختیار کریں.
صحیح.
گے اور اگر یہ وجہ ہے کہ آپ جائز اور لیگل طریقے سے کوئی چیز خریدتے ہیں اور آپ کو مہنگی پڑتی ہے، اور سامنے والا جو ہے وہ کوئی دکاندار ہے جو کہ انلیگل طریقے سے اس چیز کو خریدتا ہے، اسے سستی پڑتی ہے، وہ اس اعتبار سے سستی دے رہا ہے، تو آپ جو ہے وہ اپنے حساب سے بیچ سکتے ہیں جس حساب میں آپ کو پڑی ہے، اپنا رفع رکھ کر ہو سکے تو آپ وضاحت کر دیں کہ ہم جو ہے وہ اس طریقے سے خریدتے ہیں تو ممکن ہے آپ کو جو ہے وہ یہ چیز ملے، یا جو ہے وہ کوالٹی کے معیار کے اندر فرق ہو سکتا ہے، تو اس چیز کی وضاحت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. تو باقی یہ کہ اب اگر گاہک جو ہے وہ آ کے ان تمام وضاحتوں کے بعد بھی جھگڑا کرے تو اس میں جو ہے وہ اس شخص کے اوپر جو بیچنے والا ہے، دکاندار ہے، کوئی شرعاً الزام جو ہے وہ نہیں ہے. ہاں جہاں بنیاد جو ہے وہ اس بات پر رکھی جائے گی کہ میں نے اتنے میں خریدی ہے اور میں آپ کو اتنے روپے رکھ کر بیچ رہا ہوں، یا میں اتنے میں ہی بیچ رہا ہوں جتنے کی مجھے پڑی ہے، ایسی صورت میں اگر اس کا جھوٹ یا دھوکہ دہی ثابت ہو جائے گی تو ایسی صورت کے اندر خریدار کو وہ بے کینسل کرنے کا حق حاصل ہو.
ٹھیک. پیسے کھلے کرواتے ہیں تو اوپر پیسے دینے پڑتے ہیں، تو اس حوالے سے
پیسے جو ہے وہ کھلے کرواتے ہیں تو اوپر پیسے دینے پڑتے ہیں. یوں ہی عید کے موقع کے اوپر جو ہے وہ نئے نوٹوں کی گڈی جو ہے وہ خریدتے ہیں تو وہ ہزار کی گڈی جو ہے وہ 1100 میں خرید لی یا 1050 میں خرید لی، زیادہ مہنگی میں خرید لی. تو اگر یہ ہاتھوں ہاتھ لین دین ہو، ادھار نہ ہو، ایک ہاتھ دے رہے ہیں اور ایک ہاتھ جو ہے وہ لے رہے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر یہ جائز ہے. لیکن اگر اس میں ادھار ہے کہ آج میں آپ کو 1000 روپے دے کے چلا گیا کہ کل صبح میں آپ سے جو ہے وہ اس کے کھلے پیسے جو ہے وہ لے لوں گا، تو یہ ادھار جو ہے وہ اس کے اندر جائز نہیں ہے.
ٹھیک ہے. پڑوسی نے برتن لیے تھے، وہ ان سے ٹوٹ گئے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پسند آ گئے، اب یہ چاہتے ہیں کہ خرید و فروخت ہی ہو جائے، پیسے لے لیں، تو کیا کریں؟
اب اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، جو عمومی طور پہ یوں سامان جو ہے وہ استعمال کے لیے دیا جاتا ہے، شریعت میں یہ آریت کہلاتا ہے. اس عقد کا جو نام ہے وہ آریت ہے، کہ کسی چیز کا استعمال بلا عوض مفت کے اندر دیتے ہیں. اگر تو عوض کے بدلے میں کوئی دے تو وہ تو کرائے میں آ جاتا ہے، لیکن یہ بلا عوض جو ہے وہ آپس میں لین دین ہوتا ہے، دے دیا کسی کو. لیکن اب اس میں یہ ہے کہ چونکہ جس شخص کو آپ نے استعمال کے لیے دیا ہے، اس کے پاس آپ کی وہ چیز امانت ہے، اور امانت کا حکم یہ ہے کہ امانت کو جس طریقے سے اس کی حفاظت کی جانی چاہیے تھی، اگر اس شخص نے اس طریقے سے حفاظت کی ہے، تو ایسی صورت کے اندر اگر وہ ہلاک ہو جاتا ہے، وہ چیز ہلاک ہو جاتی ہے، اس کو نقصان پہنچ جاتا ہے، تو اس کا تاوان جو ہے وہ اس سے وصول نہیں کیا جا سکتا. اور اگر اس کی کوتاہی شامل ہے اس کے ہلاک ہونے میں، تو ایسی صورت میں تاوان وصول کیا جا سکتا ہے. لیکن تاوان وصول کیا جائے گا تو اس وقت جو اس چیز کی قیمت ہے، استعمال ہوتا رہا تو نیا کچھ اور قیمت میں تھا، اب کچھ اور قیمت کا تھا، تو استعمال کے وقت جو اس کی قیمت تھی، اتنی ہی قیمت کا آپ تاوان میں مطالبہ کر سکتے ہیں، اس سے نئے سیٹ کی قیمت کا مطالبہ نہیں کر سکتے.
ٹھیک ہے. مدنی چینل کے ناظرین، کتنے پیارے ہمیں جوابات اس حوالے سے مل گئے. تاجر اگر ایماندار ہے اور مسلمانوں کی خیر خواہی کی نیت سے سستا اور اچھا سودا بھیجے گا، تو انشاءاللہ تعالی اس اچھی نیت پر اسے ثواب بھی ملے گا. حضور، یہ ارشاد فرمائیں کہ بے و شرح کے جو معاملات ہوتے ہیں خرید و فروخت کے، بے نامہ جو بے آنا جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی ایڈوانس بھی شاید اس کو ہم کہتے ہوں گے، اس میں شرط ہوتی ہے کہ اگر آپ نے چیز اتنے وقت کے اندر لے لی تو ٹھیک ہے، ورنہ جو آپ کا بیانہ تھا وہ جو ہے ضبط ہو جائے گا. تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟
عمومی طور پر جائیداد وغیرہ، مکان وغیرہ، پلاٹ وغیرہ خریداری میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے ادائیگی کرنے کا، اس کی پیمنٹ ادا کرنے کا. تو اس میں جو ابتدان ایگریمنٹ بنایا جاتا ہے، عموماً ہر ایگریمنٹ کے اندر آج کل یہ چیز جو ہے وہ پائی جاتی ہے، یا بڑے جو تجارتی سودے ہوتے ہیں ان میں بھی پائی جاتی ہے کہ بھئی ہم آپ کو یہ آرڈر دے رہے ہیں، یا ہم آپ سے یہ جو ہے وہ لکھوا رہے ہیں اور اتنا ایڈوانس دے رہے ہیں.
صحیح.
اب دونوں میں سے کوئی اس سے پھر نہیں سکتا.
پھر نہیں سکتا.
تو یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے کہ جب ایک عقد کر لیا، ایک سودا کر لیا، تو اب کسی کو بھی اپنے اس عقد سے بلا وجہ شرعی پھرنا جائز نہیں ہے. جو پھرے گا وہ گناہگار ہوگا، بلکہ اسے اس بات پہ ہی مجبور کیا جائے گا کہ نہیں، اس سودے کو پورا کرو.
ٹھیک ہے.
لیکن اب لوگوں نے یہ ایک نیا طریقہ نکال لیا ہے کہ اگر جو ہے وہ خریدار جس نے ایڈوانس جمع کرایا ہے وہ پھرتا ہے، تو اس کا ایڈوانس ضبط ہو جاتا ہے.
صحیح.
اور اگر جو ہے وہ دکاندار یا جو بیچنے والا شخص ہے وہ اپنی سودے سے پھرتا ہے، تو اس نے جتنا ایڈوانس وصول کیا ہوتا ہے وہ اس کا ڈبل جو ہے واپس کرنے کا پابند ہوتا ہے. تو یہ جو بیانے کی شرط ہے یہ ناجائز ہے، کہ یہ جرمانے کی قسم سے ہے. اولاً تو یہی ہے کہ ہر ایک کو اسی بات پہ مجبور کیا جائے گا کہ وہ وہی جو ہے وہ سودے کو مکمل کرے. بلا وجہ شرعی جو مکمل نہیں کرے گا وہ گناہگار ہوگا. لیکن اب اگر وہ چلا گیا، تو اس کے جانے کی وجہ سے یا اس کا سودا ترک کرنے کی وجہ سے، اس کے لیے وہ رقم جو کہ ایڈوانس کی صورت میں اسے حاصل ہوئی ہے، وہ اس کے لیے حلال ہرگز نہیں ہے. یوں ہی اگر جو ہے وہ بیچنے والے نے سودا کینسل کیا، بخوشی کہتا ہے کہ یار تم نے میری وجہ سے جو ہے اتنا انتظار کیا، لیکن میری مجبوری، اب میں جو ہے وہ نہیں اس سودے کو کنٹینیو کر سکتا، میں تمہیں ڈبل جو ہے وہ دے دیتا ہوں قیمت جو ہے وہ تم لے لو، تو اب بھی ان کے لیے لینا، خریدار کے لیے لینا جائز نہیں ہوگا، کہ یہ اسی عقد فاسد کی بنیاد پر دے رہے ہیں.
ٹھیک.
اور یہ بھی ضروری ہے کہ اگر یہ ذہن بھی ہو کہ ہم نہیں لیں گے، تو بھی اپنے اس طرح کے ایگریمنٹس کو اس شرط سے پاک کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی شرط ہے جو کہ شرعی اعتبار سے جو بے کی خرید و فروخت ہے، خرید و فروخت کا جو سودا ہے، اس کے مخالف ہے.
صحیح.
اور اس کی وجہ سے یہ سودا ہی جو ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے، یہ بے فاسد ہو جاتی ہے، اور دونوں جو ہے وہ گناہگار ہوتے ہیں. اگر یہ بے ہو بھی گئی، مثلا پیمنٹ بھی پوری ہو گئی، تو بھی لازم ہے کہ اس بے فاسد کو دونوں افراد کینسل کریں، فسخ کریں، اور پھر دوبارہ نئے سرے سے درست بے کریں، ورنہ جو ہے وہ گناہگار ہوں گے. اور اگر آگے بیچا،
صحیح،
خرید لیا، خریدنے کے بعد اب اس چیز کو آگے بیچا، لاکھ کا خریدا، جو ہے وہ 150,000 کا آگے بیچا تو مشتری کے لیے، خریدار کے لیے جو اس کے اوپر نفع حاصل ہوا ہے وہ نفع بھی جو ہے وہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، وہ بھی اس کے حق میں مل کے خبیث ہوگا۔ یہ عمومی طور پہ ہمارے ہاں یہ شرط ہر ایگریمنٹ میں، ہر سودے میں پائی جاتی ہے، جس سے بچنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ خاص طور پر جو بروکرز یہ کرواتے ہیں، ڈیلنگ کرواتے ہیں، اپنی کمیشن تو لے لیتے ہیں لیکن اس کے اندر وہ بھی گناہگار ہو رہے ہیں کہ وہی پورا جو ہے وہ ایگریمنٹ بنوا کے لاتے ہیں، بنا بنایا ہوتا ہے، اس کا پرنٹ نکالا، دونوں کے نام لکھوائے، اب وہ سارے چیزوں کے اندر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں، سارا سودا تو آپ ہی کروا رہے ہیں اور آپ اس کی گناہ کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں، تو آپ بھی گناہگار ہیں۔ آپ پر لازم ہے کہ دونوں افراد کو جو ہے وہ مطمئن کریں، اعتماد میں لے کے اس بنیاد کے اوپر بھلے ضمانت لے لیں، ضمانتی افراد لے لیں کہ یار یہ بلا وجہ جو ہے سودے سے نہیں پھرے گا۔
صحیح،
پھرنے کی اگر کوئی ایسی صورت ہوئی تو چلیں کسی سنی مفتی صاحب سے رابطہ کر کے شرعی حکم معلوم کیا جائے گا اور اس کے مطابق عمل کریں گے۔ واقعی کسی مسلمان کو جو ہے وہ ایسی صورت درپیش آ گئی ہے کہ اسے کینسل کرنا پڑ رہا ہے، تو اب ایسی صورت میں دوسرا مسلمان جو ہے وہ اس کے ساتھ رعایت کرتے ہوئے، اس کے حق کا خیال کرتے ہوئے اس چیز کو کینسل کر دے اور اس کا ایڈوانس بھی اسے جو ہے واپس کر دے، لیکن ایڈوانس ضبط کرنا اس کی ہرگز اسلام میں اجازت نہیں۔
مدی چل کے ناظرین، ایک آش یہ ذہن بن جائے کہ پہلے ہم مسلمان ہیں بعد میں سارے معاملات ہیں، یعنی مسلمان کے ساتھ خیر، دین و نصیحہ، یہ حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ دین خیر خواہی ہے۔ تو اب جس طرح کے معاملات بھی بیان کیے جا رہے ہیں تو وہاں بھول ہی جاتے ہیں کہ سامنے والا یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، ہمارا پڑوسی، ہمارا دوست ہے، صرف پیسے کی وجہ سے جو ہے فساد برپا ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے ایسا دور آئے کہ ایک دوسرے کی خیر خواہی کی جائے اور اس طرح کی ناجائز شرطیں لگا کر جو سودے کیے جاتے ہیں، آپ نے یہ بھی سن لیا کہ آگے بھی بیچیں گے تو آگے بیچنے جائز نہیں تھا کیونکہ سودا ہی ناجائز ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے افعال سے، اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید کورس لیتے ہیں۔
مفتی صاحب فاروق عطاری عرض کر رہا ہوں تونسہ شریف سے، آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ خرید و فروخت کے معاملات جو کہ آج کا موضوع ہے، اس حوالے سے عرض ہے کہ جب ہم کسی دکاندار کے پاس کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں، بالخصوص کوئی چیز مقدار کی صورت میں جب خریدنی ہو، جیسے 1 کلو گھی خریدنا ہو، تو وہ ہمیں پہلے سے پیک شدہ جو کمپنی کی طرف سے آتا ہے، فیکٹری کی طرف سے پیک شدہ ایک پیکٹ اٹھا کر دے دیتے ہیں کہ جی یہ 1 لیٹر یا 1 کلو کا یہ پیکٹ، تو اس میں بھی اس بات کا تعین ہو نہیں پاتا۔ بعض اوقات یہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا جو چیز ہمیں دی گئی ہے وہ واقعی 1 کلو ہے یا نہیں۔ اسی طرح پیٹرول اسٹیشن پر جب پیٹرول ڈلوانے جاتے ہیں تب بھی وہاں پہ یہی صورتحال ہوتی ہے کہ 1 لیٹر پیٹرول ڈال دیں تو وہ واقعی 1 لیٹر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس بات پر بھی بعض اوقات خیال آتے ہیں۔ تو مفتی صاحب، اس طرح کے معاملات بالخصوص مقدار کا تعین، اس پر آپ کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں تاکہ ہمیں اور خریدنے والے کو بھی اس کا علم ہو جائے اور بیچنے والے کو بھی اس کا علم ہو، جس میں دونوں کی آخرت محفوظ ہو جائے۔
ماشاء اللہ، بہت پیارا آپ نے سوال کیا، ان شاء اللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔
ریاض مری سے بول رہا ہوں، سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو پولٹری فارم کی مرغی ہے، یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، تو اس کے بارے میں کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں جی اگلی کال۔
اگر کسی کام کے لیے ہم کسی بندے کو پیسے دے دیتے ہیں کہ یہ چیز پیسے 1 لاکھ مجھ سے لے لو اور وہ چیز خرید لو، اس کے بعد 1.5 لاکھ مجھے قسطوں کے حساب سے واپس کر دینا، تو کیا وہ سود ہوتا ہے؟
مقدار جو اشیاء میں ہوتی ہے، جیسے پیٹرول کی مثال دی انہوں نے، گھی پیکٹ میں جو ہمیں چیزیں ملتی ہیں، وزن اس پہ لکھا ہوا تو ہوتا ہے، لیکن بعضوں کا ٹینشن ہوتی ہے یار یہ چیز اتنی ہے نہیں ہے۔
دیکھیں دو چیزیں اس میں، اسی لیے شریعت مطہرہ نے یہ کہا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو تول کے حساب سے خریدیں گے،
صحیح،
کہ بھئی 1 کلو کی یہ چیز دیں، تو اب اس صورت میں پہلے سے تلی ہوئی رکھی ہوئی وہ آپ کو اٹھا کر دے دیں، یہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ خود خریدار کو اس کو تولنا پڑے گا،
صحیح،
یا یہ ہے کہ دکاندار خریدار کے سامنے اسے تولے،
صحیح۔
تو اس یہ جو ہے وہ سب سے اچھا حل ہے کہ شک و شبہ ساری چیزیں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی۔ یا پھر یہ ہے کہ آپ مقدار کے حساب سے خریدیں، پیکٹ وائز خریدیں،
صحیح،
چیز کو خریدیں کہ بھئی یہ چیز دے دیں، یا یوں کریں کہ جناب 100 روپے کی فلاں چیز دے دیں،
صحیح۔
تو یہ طریقے جو ہے وہ اختیار کیے جائیں۔ اب پیکٹس کے اندر یہ ہے کہ جن کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ہم نے کہا ہے بھائی جو ہے وہ فلاں گھی کا جو ہے وہ پیکٹ دے دیں یا آئل کا جو ہے وہ پیکٹ دے دیں، اور اس نے وہ پیکٹ دے دیا، اب بعض تو وہ ہیں کہ جو ویسے ہمارے ہم یعنی کہہ رہے ہیں کہ 1 کلو کا دے دیں، لیکن کمپنی کی طرف سے اس کے اوپر 900 گرام لکھا ہوا ہے،
صحیح،
لیکن وہ مشہور ہمارے ہاں یہ کہ بھائی فلاں چائے کی پتی کا پیکٹ جو ہے وہ 1 کلو والا لے آنا، مراد یہی ہوتی ہے وہ 900 گرام والے،
صحیح،
اس میں تو حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ اب آپ نے جو ہے وہ کلو والا کوئی مانگنے آیا اسے نہیں پتا تو اب اسے آپ کم از کم بتائیں گے دیتے ہوئے, دکاندار بتائے گا کہ بھئی یہ دیکھیں 900 گرام ہی اس کی آتی ہے, اس کی جو ہے وہ کلو والی آتی ہی نہیں, 1000 گرام کی آتی ہی نہیں ہے, تو بتا دیا تو حرج نہیں. اب یہ جو اگلا ان کا سوال ہے کہ بھئی آپ نے یہ کہا کہ 1000 دے دیں, اس نے میٹر کے اوپر جو ہے وہ پیٹرول جو ہے وہ ڈال بھی دیا آپ کا جو ہے وہ اس حساب سے, اب اس میں کمی بیشی, تو اب اس میں خریدار کا نقصان نہیں.
صحیح,
دنیاوی طور پہ تو نقصان ہو سکتا ہے اگر وہ ماپ تول میں کمی کر رہا ہے, لیکن آخرت کے اعتبار سے اب خریدار کا نہیں, اب دکاندار کا ہے.
صحیح,
کہ جو کم ناپنا اور تولنا ہے, ڈنڈی مارنا ہے, جس کو کفار کی صفت بیان کیا گیا اور باقاعدہ جو ہے وہ قوم کے اوپر عذاب اس وجہ سے نازل ہوا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر, اور اس کے اندر قرآن پاک میں انہیں تاکید کی گئی کہ جو ہے وہ تول پورا کر.
صحیح,
تو اب جو بھی تول میں ڈنڈی مارتا ہے تو وہ خود سوچ لے کہ جو ہے وہ کس قدر گناہ کا جو ہے وہ کام کر رہا ہے, اور اس کی وجہ سے کس قدر جو ہے وہ قیامت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا, اور کتنے مسلمانوں کا حقوق اور مال جو ہے وہ اس سے منسلک ہوں گے. فی زمانہ تو انداز یہ ہو گیا ہے کہ بعض چیزوں کے جو ناپ تھے ان ناپوں میں ہی کمی کر دی گئی. جیسے دودھ کا ہے تو وہ اگر جو ہے وہ 1000 ml کا تھا تو اب 900 ml کا جو ہے وہ اس کا وہ ڈونگا جو ہے وہ بن گیا ہے, اب وہ 1 liter کے نام پر 900 ml ہی مل رہا ہے.
صحیح,
جس میں بعض جو ہے وہ جاننے والے ہوں گے انہیں تو پتا ہوگا کہ یہ 900, لیکن وہ بھی راضی اس کے اوپر ہرگز نہیں ہے کہ یار یہ 900 ml کیوں دے رہے جب مجھے میں لیٹر مانگ رہا ہوں.
صحیح,
اس سے اور بعض تو ہیں جن کو پتا بھی نہیں, کیونکہ وہ 100 ml کم ہونے کے اندر اس کے چھوٹے بڑے میں اتنا اندازہ بھی نہیں ہوتا. تو اس طرح کی جو ہے وہ ڈنڈیوں کا رواج جو ہے وہ ہوتا چلا جا رہا ہے, اور ہر ایک جو ہے وہ اس کو کر رہا ہے, اور یہ سمجھتے ہوئے کر رہا ہے کہ یار معاشرے میں سبھی کر رہے ہیں, سارے دودھ والے اس طرح بیچ رہے ہیں تو میں بیچ رہا ہوں تو کیا ہے. تو ساروں کے کرنے کی وجہ سے وہ چیز جائز ہرگز نہیں ہو جائے گی, ہر مسلمان پر لازم ہے. حدیث میں یہاں تک فرمایا گیا نا کہ جب دو تو جو ہے وہ پلڑا جو ہے وہ دینے کی طرف جو ہے وہ جھکا ہوا رکھو, اور جب لو تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ اپنا پلڑا جو ہے وہ بھلے تھوڑا سا اوپر رہے وہ کم, تو دینے کے اندر جو ہے وہ
زیادہ
دیا جائے کہ اپنے پاس سے کچھ چلا جائے, کسی کا اپنے پاس رہنا جائے, اور جب لیا جائے تو اس صورت میں بھی یہی ذہن ہو کہ کسی کا میرے پاس نہ آ جائے, میرا بھلے اس کے پاس
چلا جائے.
ہر مسلمان اگر ان دو باتوں پر عمل کر لے, ہر خریدار اور ہر جو ہے دکاندار, چاہے وہ ہول سیلر ہو یا ریٹیلر ہو یا کوئی بھی ہو, تو آپ دیکھ لیں کہ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہر ایک جو ہے وہ اس چیز کی طرف آ جائے گا کہ جو ہے وہ میں نے اپنا حق جو ہے وہ کسی سے حق چھیننا نہیں ہے, بھلے اپنا حق اپنی خوشی سے اسے دینا پڑے.
کاش پولٹری فارم کی جو مرغی ہوتی ہے فارمی مرغی, یہ حلال ہوتی ہے حرام ہوتی ہے؟
دیکھیں مرغی ہے یا جو بھی فارمی ہے, پتہ نہیں کیوں لوگ یہ سمجھتے کہ فارمی جو ہے وہ کیا اللہ کی پیدا شدہ نہیں ہے, تو فارم کی پیدا شدہ ہے. تو ایک کہنے لگے صاحب کے جو ہے وہ جناب نیاز جو ہے نا وہ دیسی مرغی پر ہوتی ہے, فارمی پہ نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی پیدا کردہ ہے. انسان میں کہاں طاقت کہ کسی بھی چیز کو پیدا کر سکے, خالق و مالک تو اللہ عز و جل ہی ہے. اس کے طریقے ذرائع جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سکھا دیے ہیں, جس کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ انسان کسی چیز کو جلدی حاصل کر لیتا ہے, کسی کو بعد میں, لیکن در حقیقت اس کا پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ہے. تو اس کا کھانا بالکل جائز
مصنوعی ہیٹ وغیرہ دیتے ہیں اس طرح کی, وہ کیا مطلب چیزیں کھلاتے ہیں
جس کی وجہ سے جو ہے وہ بڑی ہو جاتی ہے. تو بڑی ہونا وہ ایک الگ ہے, ایسے تو پھر جو ہے وہ آپ کہیں کہ جو ہے وہ کیک جو ہے وہ تھوڑا سا آٹا ہوتا ہے اسے جو ہے وہ ہیٹ دے کے آپ بڑا کر لیتے ہیں, تو وہ کیک کھانا کے حرام ہو جائے گا کہ ہیٹ کی وجہ سے وہ بڑا ہو گیا. تو لازمی سی بات ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ مختلف طریقوں سے پکائی جائیں یا بنائی جائیں تو وہ بڑی ہو جاتی ہیں. تو وہ جو ہیٹ دی گئی تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے. اس ہیٹ کی جو قوت ہے یا جو اس کو سمجھ کی طاقت بندوں کو دی وہ بھی تو اللہ نے ہی دی ہے.
صحیح.
یا جو آپ دانے ہی دے رہے ہیں تو دانے سے جو مرغی جو بڑی ہوگی تو وہ بھی اللہ نے دی. تو یہ جو ہے وہ ایک ویسے ہی لوگوں میں وسوسہ سا ہے, ایسا کچھ نہیں.
لیکن وسوسہ تو یہاں پر تو ہے, اور جو بالکل واضح حرام چیزیں
جی
وہاں نہ وسوسہ ہے نہ وہاں ڈر ہے.
یعنی جہاں نماز مرغی حلال ہے یا حرام ہے وہاں وسوسہ نہیں ہے, جہاں فارمی ہے اور جہاں دیسی ہے وہاں وسوسہ ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ بھئی یہ جو میرے سامنے مرغی ذبح ہو کر آئی ہے چاہے وہ دیسی ہے یا کوئی سی بھی ہے, یہ حلال ہے یا نہیں, شرعی طریقے سے ذبح بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, تو اس چیز کے اندر جو ہے وہ کوتاہی ہے. اس ٹائم جو ہے وہ ہر قسم کی مرغی کھا جاتے ہیں, اور دوسری طرف یہاں جو ہے وہ اس طرح کے وسوسوں میں مبتلا.
پتہ چل کے ناظرین یہ بات بالکل ہمارے معاشرے میں رائج ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو جائز ہوتی ہیں لیکن ہم وسوسوں کے اندر وقت گزار رہے ہوتے ہیں اور مطلب ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں، اور جو بالکل واضح بیین حرام ہوتی ہیں، جیسے نماز کا نہ پڑھنا یہ کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے، اسی طرح رمضان کے روزے قضا کرنا، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، بد نگاہیاں، کتنے غیبت کرنا، یہ سب حرام ہے، لیکن یہاں پر نہ وسوسہ آ رہا ہے، نہ پریشانی ہو رہی ہے، نہ آدمی مطلب ٹینشن کا شکار ہے میں کیا کر رہا ہوں، اور جہاں نہیں ہے وہاں پریشانی، بالکل الٹ ہو گیا معاملہ۔
شیطان جو ہے وہ لوگوں کو بہکاتا بھی انہی کے جو ہے وہ سینس کے اعتبار سے، ان کی سوچ، جو ذہن مذہبی لوگ ہوتے ہیں انہیں مذہبی چیزوں کے ذریعے سے جو ہے وہ گمراہ کرتا ہے، جو اہم چیزیں ہیں انہیں چھوڑ کے فضولیات کے اندر انہیں لگا دے گا۔
صحیح،
ٹھیک ہے، کئی شخص جو ہے وہ آپ سے پوچھے گا مستحب کا جو ہے وہ ادنا ترین، کہ یہ اس میں یہ مستحب کون سا ہے، یا سنت موقعہ یا غیر موقعہ، فرض کی اسے پرواہ نہیں ہوگی۔ تو یہی حال جو ہے وہ ہماری عوام کا بھی ہے کہ وہ یہ پوچھیں گے کہ کوئی عورت جو ہے وہ ایسی جگہ ملے جہاں پہ جو ہے وہ کوئی بھی نہ ہو اور ایسی کوئی علامت بھی نہ ہو تو بتائیں اسے مسلمان سمجھیں یا وہ، اس سے پوچھیں آپ کو جنازہ آتا ہے؟
صحیح،
آپ پوچھ رہے ہیں کہ اس عورت کو مسلمان سمجھیں یا غیر مسلم، تو پہلے آپ کو جنازہ یا دعا آتی ہے یا آپ نے کبھی، وہ اس سے تعلق نہیں ہے، نہیں اس عورت کا جو ہے وہ بتائیں کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے گا یا نہیں۔ تو اس طرح کے فضول سوالات کے اندر جو ہے وہ خود بھی مبتلا ہوتے ہیں، دوسری قوم کو بھی مبتلا کر دیتے ہیں۔ اب وہ آج کل جو ہے وہ چلا ہوا ہے کہ جناب رمضان کی جو شخص جو ہے وہ بشارت دے سب سے پہلے تو وہ جنتی ہے، رمضان میں روزے نہیں رکھنے، اور یہ موضوع حدیث جو ہے وہ لوگوں کے درمیان پھیلا کر وائرل کر کر خود بھی گمراہ ہونا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرنا۔
کام کے لیے 1,00,000 روپے کسی کو دیا، اب غالب نے پھر انہوں نے کہا کہ واپسی 1,50,000 روپے لیں گے، تو اب
انہوں نے کہا کہ جیسے کام کے لیے کسی کو، کام کے نہیں کسی کو کوئی چیز خریدنی تھی، مثلاً اس نے گاڑی لینی تھی،
صحیح،
تو اب وہ گاڑی جو ہے وہ 1,00,000 روپے کی تھی، انہوں نے 1,00,000 روپے اسے دے دیے کہ تم یہ گاڑی خرید لو جا کر، مجھے 1,50,000 روپے واپس دے دینا۔ تو اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے گاڑی اسے بیچی، حالانکہ گاڑی اسے نہیں بیچی بلکہ انہوں نے تو جو ہے وہ
قرض دیا نا،
قرض دیا ہے اسے، اور اس قرض کے اوپر نفع حاصل کر رہے ہیں، یہ سود ہے۔ اس کا جائز طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے، یہ خود جائیں مارکیٹ جا کے گاڑی خریدیں، خریدنے کے بعد اپنی کسٹڈی میں لے، اپنے قبضے میں لے، اب سامنے والے کو کہیں کہ بھائی ہاں بھائی یہ میں نے گاڑی خرید لی ہے، ٹھیک ہے میری گاڑی، اب میں بیچنا چاہتا ہوں اسے قسطوں پہ، تو میں خریدنی ہے، کتنے کی لوگ ہیں؟ وہ کہے بھائی میں 1,50,000 روپے کی جو ہے وہ لے لوں گا، ٹھیک ہے اس طرح قسطوں کے اندر جو ہے وہ میں آپ کو یہ بیچ دیتا ہوں، آپ جو ہے مجھے 10,000 روپے کر کے جو ہے 15 قسطوں کے اندر پیمنٹ پوری کر دیجیے گا، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، جبکہ قسط لیٹ ہونے کی صورت میں جرمانہ نہ ہو، انشورنس نہ ہو، یا اور کوئی ناجائز شرط جو ہے وہ یہ اپنے اگریمنٹ میں یا اپنے عقد میں یا سودے میں شامل نہ کرے۔
ٹھیک، مزید کالز کو لیتے ہیں۔
مفتی صاحب سے سوال ہے، نگوں کا کاروبار کرتے ہیں پتھروں کا، تو اگر ایک پتھر مثال چائنا سے آتا ہے اور ہم گاہک کو بولتے ہیں کہ یہ گاہک ماں میں بولتے ہیں کہ ایرانی ہے، ہم اس کو بولتے ہیں کہ ہاں یہ ایرانی ہے، اس صورت میں وہ لے لیتا ہے، اگر ہم اس کو بولے کہ یہ چائنا کا ہے تو اس صورت میں وہ لیتے نہیں نا؟ مفتی صاحب اس بارے میں تھوڑا تفصیل سے بتائیں
جی، کیا فرمایا؟
یہ دھوکہ دہی کی جو صورتیں کئی چیزوں کے اندر رائج، جیسے یہ پتھر کا کہہ رہے ہیں یا دیگر چیزوں کے اندر، وہ چائنا کی چیز ہوتی ہے، کبھی اسے جاپانی بتا رہے ہوتے ہیں، کبھی تائیوانی بتا رہے ہوتے ہیں، تو یہ دھوکہ دینا ہے ایک مسلمان کو، چونکہ لازمی سی بات ہے جو بھی شخص کسی اعتبار سے پوچھ رہا ہے وہ کوالٹی کے اعتبار سے پوچھ رہا ہے۔ اگرچہ آپ یہ کہیں کہ جناب ہم یہ کام کرتے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ جاپان سے اچھی کوالٹی جو ہے وہ چائنا کی ہے، تو ہم تو جو ہے وہ گاہک کو دے وہ ہی رہے ہیں، لیکن آپ کہہ تو جھوٹ رہے ہیں، دھوکہ دے کر جو ہے وہ آپ بیچ رہے ہیں، تو ایسا بیچنا جو ہے وہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ دھوکہ تو ایک ایسا حرام فعل ہے جو کہ اسلام میں کسی کافر کو بھی دینے کی اجازت نہیں ہے، چاہے جائے کہ جو ہے وہ ایک مسلمان اپنے جو ہے مسلمان بھائی کو دے، حدیث میں فرمایا کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو کتنی بڑی جو ہے وعید ہے اس کے اوپر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے سے اس کا منع فرما رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو مسلمان تو ایک مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اب یہ خود سوچیں کہ یہ مال خریدنے جائیں اور ان کو جو ہول سیلر بیچ رہا ہے وہ اسی طرح ان کو جو ہے وہ مال چونا لگا کر بیچ دے، تو ان کا کیا حال ہوگا، یہ کیا سمجھیں گے؟ تو وہی ہے کہ حدیث کے اندر جیسے فرمایا گیا کہ کامل مومن اور مسلمان وہی ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ تو آج ہم نے ٹوٹل جتنی بھی ساری چیزیں ہیں ان سب کا دار و مدار فقط کاروبار پیسہ بنا لیا، ایون کہ آپ دیکھیں دین علم سیکھنا بڑا جو ہے وہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جناب علم جو ہے وہ سیکھیں، اور اس علم سے جو مراد ہے وہ حقیقتاً علم دین ہے، لیکن جب اسے دنیاوی علوم پہ چسپاں کر دیا جاتا ہے، اب جو علم سیکھا جا رہا ہے یا سیکھنے والے سیکھ رہے ہیں وہ کس طور پر سیکھ رہے ہیں؟
صحیح،
جو لوگ علم سیکھ رہے ہیں کس لیے سیکھ رہے ہیں؟ آخری سوال یہی ہوگا کہ اپنا کیریئر بن جائے، اچھی لائف سیٹل ہو جائے، یعنی کوئی بھی علم سیکھنے والا بھی علم جو ہے وہ اس لیے نہیں سیکھ رہا کہ اس سے جو ہے وہ فائدہ پہنچائے.
فائدہ
یہی ہر چیز میں ہے. قرض لے لیں آپ, آریت لے لیں, تبرع لے لیں, جتنے بھی اسلام کے اندر ایسے عقود اور سودے ہیں جن کی بنیاد انسانیت پر رکھی گئی,
صحیح,
جن کی بنیاد جو ہے وہ آپس میں ہمدردی کے اوپر رکھی گئی تھی, ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کے اوپر رکھی گئی تھی, ان سب میں اب فقط پیسہ رہے,
پیسہ رہے.
ساری انسانیت ختم ہو گئی, ساری ہمدردیاں ختم ہو گئیں. اب جو ہے وہ بھائی بھائی کو بھی قرض دیتا ہے تو وہ اس سے نفع کے بغیر جو ہے وہ دینے پر راضی نہیں ہے, چے جائے کہ جو ہے وہ باہر کسی اور شخص کو دے. تو یہ ایک جو ہے وہ, کیونکہ اس کا نقصان کیا ہے یا اس کا آپ یہ کہیں کہ پس منظر یا موٹو کیا, وہ ہے غیر مسلموں کی طرح ہم نے بھی اس دنیا کو ہی اپنی زندگی سب کچھ سمجھ لیا. جو مسلمان اس دنیا کو فقط جو ہے وہ ایک راستہ سمجھتا ہے, جو اپنے آپ کو مسافر سمجھتا ہے, آخرت کی فکر کرتا ہے, تو وہ ان عقود کے ذریعے سے جائز طریقے سے نیکی حاصل کر کے اپنی آخرت کے لیے جمع کرتا ہے. اور جو آخرت کو بھلا دیتا ہے, فقط جو ہے وہ اسی دنیا کو ہی جو ہے وہ سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے, تو اس کے نزدیک پھر یہ ساری نیکی ویکی سب ختم ہو جاتی ہے. وہ چاہتا ہے میرے پاس جتنے بھی ذرائع سے مال آئے وہ آتا رہے, مجھے وہ مال جو ہے وہ بس چاہیے.
مدی چینل کے ناظرین, کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ دنیا تو ایک راستہ ہے اور ہم یہاں مسافر ہیں. ایک کاش یہ ہمارا ذہن بن جائے واقعی, لیکن غیر مسلموں کی صحبت ہے اور ان کی تہذیب و تمدن ہمارے معاشرے میں اس انداز میں رائج ہو گئے کہ مسلمانوں کی ایک تعداد بھی اب یہ ذہن بنا چکی ہے, ایسا لگتا ہے گویا ہمیں مرنا نہیں ہے, حالانکہ ہمیں مرنا ہے اور جو ہم دنیا میں کر رہے ہیں اس کا ہمیں حساب کتاب دینا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, جو ہم نے سنا ہے, جو سیکھا ہے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.